نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي امين يا رب العالمين. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 یہ دوسری بڑی آیت ہے اور اسے آیت بھی کہا جاتا ہے. اس میں نیکی کی حقیقت بیان کی گئی. نیکی ہے کیا؟ آپ مارکیٹ میں غور کریں گے کہ ہر آدمی کا اپنا کانسیپٹ ہے نیکی سے بتا کر. بعض لوگ نماز روزہ زکاتی کو نیکی سمجھتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, آدمی کو وعدے کا پابند ہونا چاہیے اور دھوکے سے بچنا چاہیے, یہ آدمی نہیں. بعض کہتے ہیں نہیں, خدمت خلق کے کام کرنے والے نہیں. اور جو ہے بات کہتے ہیں نہیں, وعدے کا پورا ہونا, جو ہے جھوٹ نہ بولنا, یہ نیکی ہے. تو قرآن ہمیں نیکی کا کیا تصور دے رہا ہے اور قرآن کسی نیکی کہتا ہے وہ شاید سے پتہ چلتا ہے. جو لوگ جو ہے وہ جاب رکھتے ہیں وہ نیکی کی حقیقت اس کا کتاب سے بھی موجود ہے, آڈیو ویڈیو کیسٹ بھی موجود ہیں, یہ چیز بھی ہیں اور تفصیل سے اس پہ بحث آئی ہے. یہاں مختصر ہم سمجھیں گے. یہ سمجھ لیجیے کہ جس طرح انسان کا اپنا وجود ہے, ہمارے اندر ایک روح ہے اور ایک جسم. اگر روح نکل جائے تو یہ جسم جو ہے بہت جلدی چلنے گڑنے لگتا ہے, کسی کام کا نہیں رہتا. اور اگر صرف روح ہو تو اسے انسان مانتا ہی نہیں کوئی, وہ تو صرف روح ہے, وہ نظر ہی نہیں آئے گی. تو یہ دونوں چیزیں ہونی ضروری. اسی طرح نیکی کی بھی ایک روح ہے اور دوسرا اس کا جسم. آئیے اس آیت کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ نیکی ہے کیا. اللہ تعالیٰ فرمائے, لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنے رخ کو پھیر لو مشرق اور مغرب کی طرف. ولکن البر من, بلکہ نیکی تو اس کی ہے, یعنی نیکی بھی جو ہے وہ فاعل سے متعلق ہے, کرنے والے سے متعلق ہے. فرمایا نیکی اس کی ہے جو آمنا باللہ والیوم الآخر والملائکہ والکتاب والنبیین, کہ ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور فرشتوں پر اور کتاب پر اور نبیوں پر. تو پہلی بات یہ یہاں سے معلوم ہوئی کہ نیکی کی روح ہے ایمانیات, اور نیکی کی ابتدا نقطۂ آغاز اس کے لیے موٹیویٹنگ فورس وہ ایمان سے حاصل ہوتی. اب یہ جو ایمان یہاں پر تفصیل سے بیان ہو رہا ہے لیکن یہی جمع ہو جاتا ہے ایمانیات سلاطہ میں. نیکی کا تعلق اللہ پر ایمان سے کیا ہے؟ کہ نیکی سے بدلا چکی ہے, اس میں کوئی اور وجہ شامل نہ. اگر کوئی اور وجہ شامل ہو گئی تو وہ کہ نیکی اس طرح نیکی نہیں ہے, وہ تو کاروبار ہو جاتا ہے. تو دوسرا یہ کہ نیکی کا اگر آخرت میں مطلوب ہو, دنیا میں جو ہے کچھ مطلوب نہ, جیسے ہمارے یہاں بھی مانگ رہا ہے کہ نیکی کا دنیا میں نہ کوئی اگر یہاں مطلوب نہ. اور تیسرا نیکی کا ایمان میں رسالت سے تعلق یہ ہے کہ وہ سنت کے خلاف نہ. اب یہ سمجھ لیں کہ یہ ایمان سے تعلق نہ سمجھنا یہ ہمارے بڑی کنفیوژن اس معاشرے میں کریٹ کرتا ہے اور بڑے عجیب عجیب سی چیزیں نظر آتی ہیں. ایک مثال سے ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں. فرض کریں کہ کسی کے دل میں خیال آیا کہ غریبوں کی مدد کی جائے, اور وہ یہ مدد محض اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا چاہتا ہے اور اجر بھی آخرت میں چاہتا ہے, لیکن اس کے لیے طریقہ یہ اختیار کرتا ہے کہ جمعے کے دن جو ہے لوگ نماز جمعہ میں مصروف ہیں, وہ اچھے اچھے جوتے وہاں سے اٹھا کر لے جاتا ہے, بیچ کر لوگوں کی مدد کرتا ہے. تو کیا یہ نیکی ہوگی؟ یہ نیکی نہیں ہوگی, کیونکہ اس میں ایک شرط جو ایمان میں رسالت کی وہ پوری نہیں ہوگی اور یہ سنت کے خلاف کرے. تو جس طرح ہم یہ فوراً سمجھ جاتے ہیں, اسی طرح یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ابھی جب پچھلے 3 سال پہلے جو زلزلہ آیا اس میں مدد کے لیے بڑے بڑے کانسیپٹ کیے گئے, نہ جانا ہو رہا ہے, اور یہ کہا گیا اس سے جو پیسہ حاصل ہوگا وہ ان لوگوں کی مدد میں جو ہے لگایا جائے گا, اس نیکی کا کام کہا جائے گا. تو کیا یہ نیکی ہوگی؟ یہ نیکی نہیں ہوگی, کیونکہ یہ جو ہے وہ نبی کے طریقے کے خلاف, یہ اللہ کو ناراض کرنے والا طریقہ ہے جو اختیار کیا. تو اس لیے سمجھ لیجیے نیکی کی روح ہے ایمان. اور پھر اس کا پھر جسم ہے جس کے آگے ذکر آ رہا ہے. نیکی کا اظہار سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ کہ آدمی چاہے گا ایمان. دوسرا یہ کہ وہ انسان دوست ہو. تیسرا یہ کہ عبادت گزار. چوتھا یہ کہ معاملات کا کھڑا ہو. اور پانچواں یہ کہ بدی کے ساتھ سمجھے آزمائی کرنے والوں. چنانچہ اب یہ نیکی کا اظہار جس طرح ہوتا ہے اس کا ذکر آ رہا ہے. وہ آدت مانگا اعلیٰ ہوتی, اور وہ خرچ کرے اپنا مال اس کی محبت کے باوجود, ذبح قربا بل یتامہ بل مساکینہ بل نصیری بل سائلین وقت رقاب. یعنی اپنے مال کو خرچ کرے مال کی محبت کے باوجود، جن پر یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، سوال کرنے والوں پر اور گردنوں کے پڑانوں پر، پہلے غلام آزاد کرائے جاتے تھے، اب جو ہے بڑے چھوٹے چھوٹے وجوہات سے جو ہے کئی لوگ جو ہے وہ جیلوں میں بند ہیں، انہیں چلایا جا سکتا ہے، لوگوں کے اوپر بحث کے باہر آئے ہیں تو ان کے چلانے پر مال خرچ کرے۔ بہرحال نیتی کا پہلا خیال کیا ہے کہ اپنا مال لوگوں کے لیے خرچ کیا جائے، یعنی انسان دوست بنا جائے۔ اگر ایک آدمی کی جیب بھری ہوئی ہے اور دوسرا آدمی بھوک سے نڈھال ہے اور مٹی میں لوٹ پوٹ ہو رہا ہے اور جو ہے اس کی کان پر جو نہیں نیند گی، تو یہ آدمی عالم ہو سکتا ہے، عابد ہو سکتا ہے، ظاہر ہو سکتا ہے، لیکن نیک نہیں ہو سکتا۔ نیک وہی آدمی ہے جو انسان دوست ہوتا ہے۔ آگے بتایا کہ انسان دوستی صرف دنیا ہی تک نہیں ہے بلکہ سب سے بڑی دوستی یہ ہے کہ نہ صرف انسانوں کی تیز کی آگ بجھانے کی فکر کی جائے بلکہ انہیں جہنم کی آگ سے بچانے کی بھی فکر کی جائے، تو یہ جو خدمت خلق میں سب سے اونچی چیز ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے دل کی نرمی سے محروم کر دیا گیا وہ کل خیر سے محروم کر دیا۔ خیر اللہ کے میں جنتا ہوں، بہترین انسان وہ جو دوسروں کے لیے جو ہے منافع ہوا۔ آگے نیکی کا دوسرا مظہر بیان ہو رہا ہے وہ اقامت صلاتا و آتا زکاۃ، نیکی میں یہ بھی شامل ہے کہ اللہ سے مسلسل تعلق و نماز قائم کی ہے اور زکات ادا کی ہے۔ پھر نیکی کا اگلا مظاہرہ ہوتا ہے والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور وہ وعدوں کا پورا کرے جب بھی وعدہ کرے۔ تو یہ وعدہ پورا کرنا یہ جو ہے ہمارے تمام معاملات کو سوار کرتا ہے۔ ایک ہمارا اپنے آپ سے وعدہ ہوتا ہے کہ آئندہ یہ کام نہیں کروں گا، ایک اللہ سے وعدہ ہوتا ہے کہ اللہ سے ہی اطاعت کروں گا، ایک انسانوں سے وعدہ ہوتا ہے کہ ہاں جی کل مال پہنچ جائے گا، ہاں جی یہ کام ہو جائے گا۔ تو اگر ہم اپنے وعدوں ہی کو پورا کرنے لگے تو پوری زندگی سنبھل سکتی ہے۔ اسی طرح فرمایا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، اور نیک وہ لوگ ہیں جو صبر کرنے والے ہیں تنگی میں اور سختیوں میں اور جنگ میں۔ تو ایک نیک آدمی پر یہ تنگی اور یہ جنگ کے معاملات کیوں آتے ہیں؟ جب وہ حق کی دعوت لے کر کھڑا ہوتا ہے اور باطل سے درجہ آزمائی کرتا ہے۔ فرمایا اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ سچے ہیں اپنے دعوے ایمانی، وہ اولئک هم المتقون، اور یہی لوگ متقی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی یہ صفات پیدا کرتا ہے۔ آگے جناب قانون احساس کا بیان ہے آیت نمبر 178 میں، اور یہ سمجھ لیں اسلامی سزائیں جو ہیں تین طرح کی ہیں، ایک حدود چلاتے ہیں، احتساب چلاتے ہیں اور تعزیرات چلاتے ہیں۔ انشاءاللہ جب ہم سورہ نساء کریں گے تو اس میں تفصیل آ جائے گی۔ یہاں قانون احتساب ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الحساب، اے لوگوں نے ایمان لائے ہو فرض کر دیا ہے تمہارے اوپر احتساب کا لینا، فی القتل یعنی قتل کے معاملے میں، الفضل بالفضل والعقد بالعقد والانثى بالانثى، یعنی آزاد مقتول کے بدلے میں آزاد قاتل، اور غلام مقتول کے بدلے میں غلام قاتل، اور عورت مقتولہ کے بدلے میں عورت قاتلہ، جس نے قتل کیا اسے اس کے جواب میں قتل کیا جائے گا، اس سے بدلہ لیا جائے گا۔ یہ قانون مساوات یا قانون قتال، اس کی حکمت کیا ہے؟ اگلی آیت میں بیان آیت نمبر 179، فرمایا ولکم من القصاص حیاۃ یا اولی الالباب لعلکم تتقون، اور اس قصاص کے قانون میں تمہاری یہ زندگی ہے اے اثر رکھنے والوں، اور تاکہ تم بچ سکو۔ تو جب معاشرہ بگڑا ہوا ہو تو معاف نہیں کرنا چاہیے، پھر بدلہ لینا چاہیے تاکہ جرائم کا تجرباب ہو سکے، جرم کرنے والے کو پتا ہو کہ مجھ سے قصاص لیا جائے اور میں اس قتل کے بدلے میں قتل کیا جاؤں۔ اور جب معاشرہ اچھا ہو تو پھر اخلاقی تعلیم یہ کہ اگر کسی سے جو ہے ایسا معاملہ ہو گیا ہے اور شرمندہ ہے تو معاف کر دیا جائے، ورنہ اس میں خون بہا کا بھی ذکر ہے کہ جو ہے مقتول کے رشتہ کو گرائی حاصل ہوتا ہے، چاہے تو یہی بات معاف کر دیں، چاہے تو خون بہا لے لیں یعنی بلڈ منی لے لیں، یا پھر بدلہ لے لیں اور جو ہے قاتل کو قتل کر دیں۔ اب یہ آیت نمبر 180 تھی، اس میں روزے کی فرضیت اور اس کی حکمت کا بیان۔ یہ 23 رکوع جو ہے سورہ بقرہ کا واحد رکوع ہے جس میں روزے سے متعلق تمام احکامات بیان ہیں۔ پھر آپ دیکھیں گے پورے قرآن میں سے روزے کا ذکر نہیں ہے، ایک ہی رکوع ہے جہاں پوری جانے کے ساتھ روزے کا ذکر ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے امتوں پر فرض کیے گئے، اور پھر وجہ بھی بتا دی کیوں فرض کیے گئے، لعلکم تتقون تاکہ تم بچ سکو، اللہ کی نافرمانی سے بچ سکو۔ تقویٰ کا عام طور سے ترجمہ کر دیا جاتا ہے ڈرنا، لیکن تقویٰ کا اصل مطلب ہوتا ہے بچنا، اور اس لیے ہم دعا کرتے ہیں وقینا عذاب النار، اللہ تو ہمیں آج کے عذاب سے بچا. اور تقوی کی کیفیت کا نام، یہ روزے اس لیے فرض کیے گئے، اس میں ہزار چیزوں سے روک دیا گیا، کھانا پینا اور جائز خواہشات سے بھی آدمی اپنے آپ کو روک کر رکھا تاکہ اسے پریکٹس ہو اللہ کی اطاعت کی، اور غیر رمضان میں پھر ان حرام کاموں سے بھی اپنے آپ کو روکنے کی جو عادت پڑ گیا. تو یہی جو صفت ہے اسے تقوی کہا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تقوی ہونا، تقوی یہاں ہوتا ہے دل کی طرف اشارہ کرے، اور قرآن میں کبھی تقوی کے لیے آیا لباس التقوی، جس طرح لباس ہر وقت جسم پر ہوتا ہے اس طرح اللہ کا پاس اللہ کے احساس باتوں کو سن رہا ہے وہ ہر وقت انسان کے وجود میں رہتا ہے. اور کبھی اسی تقوی کو سبحت اللہ کہا گیا کہ اللہ کا رنگ اختیار کر، یعنی ہر وقت ہمیں احساس ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اسی کی یہ مشق ہے جس کے لیے یہ رمضان کا مہینہ دیا گیا ہے کہ ہم روزے رکھیں اور اپنے آپ کو اللہ کی احکامات کی اطاعت کرنے کا پابند بنائیں. آیت نمبر 185 میں بتایا کہ رمضان کی عظمت کی وجہ کیا ہے، اور وہ وجہ ہے نزول قرآن. فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے، وہ عظیم مہینہ ہے جس میں نازل ہوا قرآن. ہدی للناس، یہ قرآن کیا ہے؟ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے. وبینات من الہدى، اور اس میں بڑی بڑی ہدایت کے دلائل ہیں. والفرقان، اور یہ کرائیٹیریون ہے، یہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا. فمن چاہے گا من تم شاہد، پر جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے پر یتم، پر چاہیے کہ وہ اس کے روزے رکھے، یہ فرضیت کا حکم ہے. ومن کانا مریضا او علی سفر، اب اللہ نے رعایت فرمائی جو کوئی ہو بیمار، لیکن بیماری ایسی کہ جس میں روزہ رکھنا جو ہے بیماری کو بڑھانے والا، معمولی نزلہ زکام ہے، سر میں ہلکا سا درد ہے، دانت میں درد کی تکلیف ہے، تو روزے کو چھوڑنا صحیح نہیں. اور کوئی بڑی بیماری ہے، ہارٹ پیشنٹ ہے، اور کڈنی فیلئر میں چلا گیا ہے، اور کوئی ایسی مسئلہ ہے، تو پھر اجازت ہے کہ جو ہے وہ بعد میں روزہ رکھ لے. اسی طرح سفر میں، سفر بھی شہری سفر، یہ نہیں کہ آفس جا رہے ہیں یا تھوڑا سا سفر ہے، 48 میل یا اس سے زیادہ کا معاملہ ہو، تو فرمایا تم میں لگ جانے لوگ پھر چاہیے کہ گنتی پوری کر لے دوسرے دنوں میں. جان بوجھ کر رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دینا، حدیث میں آتا ہے اس کا مقام ہے کہ ساری زندگی روزہ رکھتا رہا تو اس ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتا، اس لیے بڑی جو ہے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم روزے رکھیں. فرمایا کہ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ چاہتا ہے تمہاری لیے آسانی، ولا یرید بکم العسر، اب وہ تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا، اس لیے اس نے یہ رعایت دی تھی کہ بیمار ہو یا سفر کرو تو پھر بعد میں گنتی پوری کر لو. روزوں کا حاصل کیا ہونا چاہیے؟ قرب الہی کی طرف پیدا ہونی چاہیے. فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی آپ سے پوچھے میرے بندے میرے متعلق تو بے شک آپ کہہ دیجیے کہ میں قریب ہی ہوں. اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ، میں جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی پکار کا جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس انہیں بھی چاہیے کہ میری جو ہے وہ بات مانے. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لائے، لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، تاکہ وہ ہدایت پا سکے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قریب ہی ہے، وہ دور نہیں ہے، وہ ہماری رگے جان سے بھی زیادہ قریب. تو یہ روزوں کا حاصل بھی یہ ہونا چاہیے کہ انسان کے دل میں اللہ کے قرب کا جذبہ بڑھے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. آگے آیت نمبر 187 میں یہود اور مسلمانوں کے روزوں میں فرق بیان ہو. اچھا، یہاں پر میں ایک ضمنی بات ایسے کر دوں کہ بعض ساتھی جو نئے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم بعض آیتیں اسکپ کرتے ہیں، تو یہ خلاصہ ہے مذہب نے قرآن کا پروگرام ہے، 45-45 گھنٹے کے دو سیشن ہیں، اس میں ہم سلیکٹ کرتے ہیں کچھ خاص خاص آیات اور انہیں ہی بیان کرتے ہیں. تفصیل سے بھی تقریباً 15 مقامات ہیں جہاں پر یہ پروگرام ہو رہا ہے. اب یہاں 187 میں یہود اور مسلمانوں کے روزے میں فرق بیان ہوا. اور فرق کیا ہے؟ یہود کا روزہ شروع ہو جاتا تھا سوتے، رات کو جیسے ہی سوئے اور روزے کا آغاز ہو، جبکہ مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ پر یہ مزید کیا کرم فرمایا کہ پوری رات اب کھانے پینے کی اجازت ہے، بجلی سے تعلق قائم کرنے کی اجازت ہے، اور شہری کے بعد جب فجر کا آغاز ہوتا ہے جب ہمارے روزے کا آغاز ہوتا ہے. تو فرمایا لکم رفتو اور حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں سے تعلق قائم کرنا. ہننا لباس الرقم اور تم لباس الرحم، وہ تمہارے لیے بمنزلہ لباس کے اور تم ان کے لیے بمنزلہ لباس کے. یہ میاں بیوی کے تعلق کو بڑے اچھے الفاظ میں یہ بیان کیا. لباس کیا ہوتا ہے؟ جسم سے قریب ترین ہوتا ہے، اور موسم کی سختی ترسی سے بچانے والا سب سے پہلی چیز کیا ہوتی ہے؟ لباس ہوتی ہے. کتنا ہی ایئر کنڈیشن کیوں نہ چلو، لباس اگر آپ کے جسم میں چبھ رہا ہو تو آپ کو راحت نہیں آتی. اسی طرح لباس انسان کی زینت کا باعث ہوتا ہے. پھر لباس انسان اپنی حیثیت کے مطابق بناتا ہے. پھر لباس پر اگر کوئی داغ دھبا ہو تو اسے تنہائی میں صاف کرنے کی جد و جہد. تو یہی تعلق گویا اضطراب یعنی کا یہاں پہ آپ. آیت نمبر 188 یہاں جو ہے وہ بڑے روزے کا ذکر ہے اور تقویٰ کی پہچان بتائی جا رہی ہے. اصل حلال یعنی حلال رزق کمانا. مولانا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے بیان کیا کہ ایک تو یہ 12-13 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے جو ہم جو ہے رکھتے ہیں. اس کا آغاز فجر سے ہوتا ہے، اس کا اختتام جو ہے مغرب کی اذان پر ہوتا ہے، اور ہم جو ہے وہ پانی پی کر کھجور کھا کر اس کا جو ہے وہ ایٹے کھولتے. اسی طرح وہ کہتے ہیں پوری زندگی کا روزہ، اس کا آغاز جو ہے بلوغت سے ہوتا ہے اور اس کا اختتام جو ہے وہ مؤثر ہوگا. اور یہ روزہ کیسے کھولا جائے گا؟ اگر ہم نے یہ روزہ صحیح پابندی کے ساتھ رکھا تو انشاءاللہ واضح کوثر پر جامع کوثر سے جو ہے یہ روزہ افطار کیا جائے گا. تو جس طرح یہ چند گھنٹوں کا روزہ ہے، اسی طرح پوری زندگی میں چند سالوں کا روزہ ہے، اس میں بھی اللہ کے احکامات سے بچتے ہوئے اپنی زندگی گزارنا. اللہ نے اس کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کی سب سے بڑی پہچان کیا ہے؟ اصل حلال انسان بس حلال پر پالے اور مال کی محبت میں اللہ کی نافرمانی جو ہے نہ کرنے والا. فرمایا بلا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اب مت کھاؤ آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے، ناجائز طریقوں سے. وتدلوا بها الى الحكام، اور نہ ہی انہیں پیش کرو جو ہے حاکموں کی طرف. لتاکلوا فریقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون، تاکہ کھا سکے تم میں سے ایک جو ہے ایک گروہ جو ہے لوگوں کے مال کا ایک حصہ گناہ کے ذریعے، اور جبکہ تم جانتے ہو. تو یہ باطل طریقے سے مال سمیٹنا اس سے منع کیا گیا. آیت نمبر 193 قتال کا مقصد کیا ہے؟ کیوں جو ہے اللہ تعالیٰ نے قتال کا حکم دیا، لڑنے کا کہہ رہے ہیں؟ تو فرمایا وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ، اور لڑو ان سے یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے. فتنہ ایسے حالات کو کہتے ہیں جس میں اللہ کی اطاعت کرنا ممکن نہ ہو. تو فرمایا ویکون دین للہ، اور دین ہو جائے، نظام ہو جائے، سسٹم ہو جائے اللہ کے. فإن انتهوا فلا عدوان الا على الظالمين، گویا یہاں پر بتایا گیا کہ قتال کا اصل مقصد کیا ہے؟ اقامت دین، دین غالب ہو جائے، اور ایسے حالات ہو جائیں کہ ہر انسان کے لیے دین پر چلنا جو ہے وہ آسان ہو. ورنہ جب باطل کا غلبہ ہوتا ہے تو دین پر چلنا ایک بہت بڑی آزمائش بن جاتی ہے. اور جیسے کہ سابقہ امتوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض لوگوں کو زمین میں گاڑ دیا جاتا، ان کے سر پر آگا رکھ کر ان کے دو ٹکڑے کر دیے جاتے، اور لوہے کی کنگھیوں سے ان کے جسم کا گوشت فرش دیا جاتا، اور پھر بھی وہ صبر کرتے ہیں. تو یہ دشوار حالات ہوتے ہیں اگر باطل کا غلبہ. اب آگے آیت نمبر 197 سے 203 تک حج اور عمرے سے متعلق احکامات سے تفصیل سے کہا. ایک آیت ہم پڑھتے ہیں، فرمایا الحج اور قرم معلوم، حج کے چند معلوم مہینے، اور وہ مہینے کون سے ہیں؟ شوال، ذوالحج، ذوالحجہ. ان مہینوں میں حج کا احرام باندھا جا سکتا ہے. فمن فرض بهن الحج، جو کوئی جائے ارادہ کرے ان مہینوں میں حج کا، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، بس چاہیے کہ بے حیائی کی باتیں نہ کرے اور گناہ کی باتیں نہ کرے اور لڑائی جھگڑا نہ کرے حج میں. ولا تفعلوا من خیر یعلم اللہ، اور جو کوئی بھی بلائی کا کام وہ کرے گا تو اللہ اس سے واقف ہے. وتزودوا، اور زادہ راہ لے لو، فإن خیر الزاد التقوى، اور بہترین زادہ راہ کیا ہے؟ وہ ہے تقوی. وتقونی یا اولی الالباب، اور میرا ہی تقوی اختیار کرو یا تلوار، اللہ تعالیٰ نے کہا. تو آپ دیکھیں گے حج میں یہ نہایت اہم آیت ہے. جو بھی حج کرنا چاہے وہاں اس کے لیے کیا ہے کہ وہ بے حیائی کی باتوں سے بچے. اتنی بڑی تعداد ہوتی ہے مرد و زن کی، تو اس میں اگر اس طرف توجہ ہو جائے تو سارا جو کیا دھرا ہے اور جو عبادت کے لیے آیا وہ سب جو ہے چوکٹ ہو جاتا ہے. اسی طرح تمہارا گناہ سے بچے، اسی طرح جو ہے آپس میں لڑائی جھگڑے سے بچے. چھوٹی چھوٹی باتوں میں لوگ الجھ رہے ہوتے ہیں، بس میں کون پہلے جائے گا، اور جو ہے کھانا پہلے میں لے لوں. تو فرمایا بھی آپس میں لڑائی سے بچو. جو بھی نیک کام تم کر رہے ہو اللہ واپس. اب بعد میں آپ کے حج مبارک کا بورڈ لگا دیا گھر کے باہر اور چراغا کر دیا کہ باقی محلے والوں کو بھی معلوم ہو جائے میں حج کر کے آیا. فرمایا کہ اللہ کو معلوم ہے جو بھی تم نے بھلائی کا کام کیا. اور پھر کہا زادے راہ لے لو، ایسے فقیر ہو کے نہ چلے جاؤ کہ حاجیوں سے مانگتے رہو کہ بھائی کھانے کا کر دو اور کرایہ کر دو، بلکہ اپنے زادے راہ لے کر جاؤ. اور بہترین زیادہ راہ کیا ہے؟ وہ ہے تقویٰ، اللہ کی نافرمانی سے رکنا. اسلام محض مذہب نہیں ہے، دین ہے. بہت اہم آیت، آیت نمبر 208 فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة. اے لوگوں جو ایمان لائے اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یہ نہیں کہ صرف نماز تو پڑھ لی اور بعد میں نوکری میں اپنی مرضی اور اپنا رہن سہن اپنی مرضی کا اور شادی بیاہ میں اپنی مرضی، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. بلکہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، عقائد بھی صحیح کرو، عبادات کی بھی پابندی کرو، رسومات میں بھی وہی چیزیں اختیار کرو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ثابت ہیں. کچھ اسی طرح مناؤ، غم اسی طرح مناؤ، اور اسی طرح حکومت بھی اسی طرح ہو جیسے اللہ اس کے رسول نے بتایا، اور معیشت بھی ملک کی اسی طرح ہو اور معاشرت کے طریقے بھی اسی طرح ہو. تو فرمایا کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقشے قدم کی پیروی نہ کرو. انه لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. شیطان کا نقشے قدم کیا ہے؟ اس نے اللہ کے سارے احکامات کھانے، ایک حکم نہیں مانے. تو یہ وہ جاندہ درگاہ کر دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے اسے ملعون قرار دیا. تو فرمایا کہ ایسا نہ کرو، کچھ حکم مان لیے کچھ نہیں مانے. سورہ بقرہ میں ہم نے سمجھا تھا، آیت نمبر 85 میں آیا تھا، فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کی بعض باتوں کو مانتے ہو بعض کو رد کرتے؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم، تو اس کا بدلہ کیا ہے جو تم نے کہ یہ کرے؟ الا خزیم کر حیات دنیا، سوائے اس کے دنیا میں زمینوں کا خواہ کر دیا ہے. ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب کی طرف لوٹا دیا. یہ کچھ ماننا اور کچھ کو رد کر دینا، یہ دنیا میں ذلت کا باعث، آخرت میں شدید ترین عذاب کا باعث بننے والا ہے. دنیا میں ذلت ہمارے سامنے نہ جی 5 میں، نہ جی 1 میں، نہ جی 15 میں، نہ 3 میں، نہ 13. کوئی ہم سے پوچھتا ہی نہیں کہ تمہاری بھی کیا مرضی، اور ہر نیا سورج جو ہے نئی ذلت کے ساتھ ہم تک شروع ہو رہا ہے. وجہ کیا ہے کہ ہم نے اس دین کو چپتے بکرے کیے اور بس چند عبادات کے سمجھتے ہیں کل دین. اور اس کا علامہ اقبال نے نوا کہا تھا، بائے جاتا ہی متائے کارواں جاتا، کارواں دیکھ کے دل سے احساس سے دیا جاتا. اس وقت اسلام جو ہے محض بنا اور دین کون سا وہ باطل کیا، اس وقت جو سسٹم ہے وہ تو سارے باطل نظام، اور ہم بڑے مطمئن. ایک کارواں والے وہ ہوتے ہیں جنہیں اپنے لٹنے کا احساس ہوتا ہے، وہ محنت کر کے اپنی کھوئی ہوئی دولت حاصل کرتے ہیں، اور ایک ہم ہے کہ ہمیں اپنے لٹنے کا بھی احساس ہے. اسلام کے محض مذہب بن جانے کا بھی جو ہے کلم نہیں. تیسری بڑی آیت، آیت الاختلاف کہلاتی ہے، یہ جو ہے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 230. اس میں بیان ہو رہا ہے کہ اختلاف کس نے کیا، اور بات آ رہی ہے کہ اختلاف کیا اہل علم نے، جانتے پوچھتے کیا، اور یہ یعنی جو ہے وہ دنیا پرست موجی اور پیروں نے اختلاف کیا. کب کیا؟ جب حقیقت کھل گئی تھی، ہدایت واضح ہو گئی اس کے بعد کی. اور کیوں کیا؟ آفت کی ضد اور حسد کی وجہ سے، اپنی شوہراہٹوں کی وجہ سے، اپنی گدیوں کی وجہ سے. آیت نمبر 214 میں مضمون ہے کہ جنت کا حصول آسان نہیں ہے. ہم حسب تم اندر خروج جنت، کیا تم خیال کرتے ہو جنت میں داخل کر دیے جاؤ؟ وہ لمبا یادی کو مسل اللہ جینا پلوں میں قبل کو، ابھی تم پر تو وہ معاملات آئے نہیں جو ان پر آئے جو تم سے پہلے گزرے. مسل ہم البادشاہ کہ انہیں پہنچی بہت جو ہے وہ سختی اور تکلیف، وزن لے لو اور وہ الام آئے گا. حتی یقول رسول والذین آمنوا، یہاں تک کہ بکار کے وقت کے رسول بھی اور وہ لوگ جو ایمان لائے تھے ان کے ساتھ. متا نصر اللہ، کب آئے گی اللہ کی مدد؟ انا نصر اللہ قریب، سے جواب دیا گیا کہ بے شک اللہ کی مدد تو قریب ہی ہے. حضرت کو غیب سے نہ لاج رہتے اللہ تعالیٰ نے انگاروں پر لٹا دیا گیا، ان کی خاص جلیت چربی پگلی اور سے انگارے چل جاتے. اور پھر اس معاملے کے بعد پہنچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اللہ کی مدد کب آئے گی؟ آپ جو ہے کعبے کے سائے میں ایک مجاہے میں بیٹھے رہے تھے، آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور جدید ناگواری کے ساتھ خدا آپ کے چہرے پر آئے، اور آپ نے کہا کہ تم بہت جلدی کر دو، تم سے پہلے وہ امتیں گزری ہیں کہ لوہے کی کمبیوں سے جن کی جو ہے وہ ہڈیوں سے گوشت کو رکھ دیا گیا، اور سر پر آرا رکھ کر دو ٹکڑے کر دیے گئے اور وہ جلے رہے. تو فرمایا کہ مدد آئے گی لیکن جلدی نہ کرو. تو یہ میرا آپ کا بھی معاملہ ہے، ہم تو کہتے ہیں بس کندھے کندھے جنت میں چلے جائیں گے، صرف زبان سے گلبہ کر لیا تو جنت ہماری میراث ہوگی، اور بس آنکھ بند ہونے کی دیر ہے اور وہاں ہم جنت کے دروازے کھلوں گے، تو ایسی بات نہیں. بلکہ ہمیں یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ ہم اللہ کے وفادار ہیں اور دین کے تقاضوں کو پورا کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق عطا کرے. آیت نمبر 215، جہاد النفس کے بعد جہاد المال کا ذکر. یہ قانون اپنا مرضا ہے ان سے، وہ پوچھتے ہیں ہم کس طرح خرچ کریں. قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل. فرمایا کہ تم خرچ کرو بھلائی میں سے کس پر؟ والدین پر، قرابت داروں پر، یتیموں پر، مساکین پر اور متاثروں پر. وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم. اور جو بھی تم بھلائی میں سے کام کرتے ہو تو اللہ اس سے واقف ہے، اسے گانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. فرضیت قتال کی آیت. اب دیکھیں جس طرح تھا کتبہ علیکم الصیام، تم پر فرض کر دیے گئے روزے، بالکل وہی انداز ہے آیت نمبر 216. کتبہ علیکم القتال، تم پر فرض کر دیا گیا جنگ کرنا، قتال کرنا. وہو اکبر لکم، قوم تمہیں کتنے ہی ناگوار کیوں نہ ہو. واتان تکراؤ کیا وہو خیر لکم، اور ہو سکتا ہے تمہیں کوئی چیز ناگوار ہو مگر وہ تمہارے لیے بہتر ہو. وآتان تحبو چاہیے وہو اشد لکم، اور ہو سکتا ہے تمہیں کوئی چیز پسند ہو لیکن وہ تمہارے لیے بری ہو. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. کیوں ایسا ہے؟ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. اللہ کو پتا ہے کیا چیز ہمارے لیے بہتر ہے، اللہ جانتا ہے کیا چیز ہمارے لیے. ہم بھی اپنے چھوٹے بچوں کو جو ہے وہ انجیکشن لگواتے ہیں، اب بچہ ہاتھ چڑا کر بھاگ رہا ہوتا ہے کہ کیا مصیبت ہے، یہ جو ہے میری جو ہے تکلیف ہو رہی ہے، لیکن ہمیں پتا ہے کہ اس کی بلا. اسی طرح یہ قتال کا معاملہ انسان کا ناگوار ہو جاتا ہے جنگ کرنا، لیکن اللہ کو پتا ہے کہ میں چاہے اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو یہ باطل جو قوت ہے وہ دبا دیں گے اور بری طرح میں چاہنا طرح سے ہمیں قتل کریں گے جیسے وغیرہ. آیت نمبر 219 حضمت شراب کا ذکر ہے، اور پھر آگے معاملہ آ رہا ہے صحابہ کرام کا سوال کہ کیا بچ کر اس کا جواب ہے. سوال ہے یہ تعلق کا اگر خمری والمیسر، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق پوچھتے ہیں، پل کی ہما اسمن کبھی، آپ کہہ دیجیے کہ اس میں بڑا گناہ ہے، وہ مناتے ہو للناس لیکن کچھ جو ہے لوگوں کے لیے فائدہ بھی ہے. وہ اس مما اب بڑو ملنا پڑے، لیکن ان کا گناہ ان کے فائدے سے کہیں بڑھ کر، تو ہر چیز میں کچھ فائدہ بھی ہے کچھ نقصان بھی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا شراب میں کچھ فائدہ ہے لیکن اس کا نقصان بڑھ کر فائدے. اب لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں شراب کہاں حرام، تو یہی تو حرمت ہے اور کس طرح جو ہے کہا جائے گا. یہ رفتہ رفتہ جو ہے حرمت کی طرف جو ہے بڑھا گیا ہے، اور آپ دیکھیں گے سورہ نساء میں انشاءاللہ آئے گا ابتدائی حکم تھا، وہاں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکاریٰ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو نماز کے قریب نہ جاؤ جبکہ تم حالت نشہ میں. تو یہاں تک کہ تم جاننے لگو جو تم کہہ رہے ہو. تو اسی طرح پھر آگے سورہ مائدہ آیت نمبر 90 میں آیا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجسٌ من عمل الشیطان فاجتنبوه. تو فرمایا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو یہ شراب اور جوا اور یہ بت اور پانچے کی تیر یہ سب گندے شیطان کا، بس ان سے بچو. اور کس طرح منع کیا جاتا ہے؟ تو شدید ترین آیا. تو جو ہے یہ شراب کی حرمت جو ہے قرآن سے ثابت ہے، اور جس چیز سے کی زیادہ مقدار نچا دیتی ہے اس کی تھوڑی مقدار کا استعمال کرنا بھی حرام ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے. اسی طرح صحابہ کرام نے فرمایا ویس ادون کا مارنا ہی ان سے کون، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے پوچھتے ہیں کتنا فائد کریں، بولے آپ فرما دیجیے جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے. تو یہ اخلاقی تعلیم ہے اسلام کی، جو بھی آدمی کی ضرورت سے زیادہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی زکات نہیں دی، وجہ کیا تھی؟ کبھی بچا کر رکھیں گے، جو کچھ میسر تھا ضرورت پوری کی، دو وقت کا کھانا اور جو وقت کی ضرورت تھی اور باقی سارا سستا خراب کر دیا. تو یہ اخلاقی ہم سے بھی تقاضا ہے. اب جناب آیات جو ہے 221 سے 242 تک، 221 سے 242 تک، یہ کئی معاملات کا ذکر ہے. جیسے ہم نے کہا تھا کہ بار بار اس میں مضمون بدل رہے ہیں، کبھی بازار، کبھی معاملات، کبھی جہاد دل مال، کبھی جہاد دل جان. تو یہ اب یہاں پر جو ہے ہدایات آ رہی ہیں نکاح سے متعلق، عید سے متعلق، طلاق سے متعلق، عدت سے متعلق، رضا کہتے ہیں دودھ پلانا تو اس سے متعلق، اور خواتین کے جو مہر دیے جاتے ہیں ان سے متعلق احکامات آ رہے ہیں. تو آیت نمبر 221 میں فرمایا ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنوا، اور مت نکاح کرو مشرک خواتین سے جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں. اسی طرح آیت نمبر 222 میں فرمایا ویسألونک عن المحیض، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے حیض سے متعلق پوچھتے ہیں، قل ہوا آگا، آپ کہہ دیجیے یہ ایک ناپاکی کی حالت ہے. فاعتزلوا النساء في المحيض، جو ہے اعتراض کرو جو ہے عورتوں سے حالت حیض میں بلا تقرب ہننا حتا یدخل ان کے قریب نہ جاؤ یعنی ان سے صحبت نہ کرو یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے. اسی طرح آیت نمبر 229 میں طلاق کا ذکر ہے. اب طلاق مرتبہ کہا جائے گا کہ طلاق جو ہے دو ہی مرتبہ ہے, فام سے کم بل معروف تو یا تو ٹھہرا لو جو ہے بھلے طریقے سے, اور تجری ہم بل احسان جی احسان, یا تو انہیں آزاد کر دو احسان کے ساتھ بھلے طریقے سے. یہ طریقہ کہیں نہیں ہے کہ انہیں چھوڑ بھی نہیں رہے اور رکھ بھی نہیں رہے اور لٹکایا ہوا ہے خاتون کو. اسی طرح آیت نمبر 232 میں عورتوں کو دوسرے نکاح سے مت روکو, یہ حکم دیا جائے. اب بعض لوگ ہوتے ہیں ایک دفعہ ایک عورت کا انتقال ہو گیا طلاق ہو گئی تو وہ گھر میں بٹھا دیتے ہیں اپنی بہن کو یا بیٹی کو, کہتے ہیں بس ہمارے ساتھ ہی رہو. تو قرآن منع کرتا ہے, وہ کہتا ہے نہیں دوسری شادی جو ہے کرنے دو. اب موٹی موٹی باتیں سمجھ لیجیے طلاق سے متعلق. حدیث میں آتا ہے کہ اب غزل حلال ہے, حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ ہے. طلاق کا طریقہ کیا ہے؟ ایک طریقہ حسن ہے, یعنی ہر طہر میں ایک طلاق دے دی جائے, اس طرح تین طہر میں تین طلاقیں دے دی جائے اور جو ہے خاتون کو خارج کر دی جائے. دوسرا طریقہ طلاق احسن کا طریقہ, یہ پسندیدہ ہے, یعنی ایک طہر میں یعنی پاکیزگی کے دنوں میں ایک طلاق دی جائے اور عزت ختم ہونے دی جائے. عزت ختم ہو جائے تو وہ خاتون ارادہ ہو جاتی ہے, وہ چاہیں تو اسی شوہر سے دوبارہ نکاح کر سکتی ہیں, چاہیں تو کہیں اور نکاح کر لیں. یعنی صرف ایک ہی طلاق دی جائے, یہ بہترین طریقہ. اور پھر ایک طریقہ کہلاتا ہے طلاق بدعت, یہ کیا ہے؟ ایک ہی وقت میں تین طلاقیں دے دی, اسے پسند نہیں کیا گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کو کوڑے مروایا کرتے تھے اور تین طلاقیں بھی جو ہے دلوا دیتے. اب طلاق کی رفتار کیا ہے؟ ایک طلاق کہلاتی ہے طلاق رجعی, یعنی اب ایک مرد کے پاس تین طلاق کا حق ہوتا ہے, تین دفعہ طلاق دے سکتا ہے. طلاق رجعی ایسی طلاق کو کہتے ہیں کہ دو ہی ممکن ہے, ایک یا دو طلاقیں دی ہوں اور عدت ختم ہونے سے پہلے پہلے رجوع کر لے یعنی بیوی کو روک لے تو یہ طلاق رجعی کہلاتی ہے. ایک طلاق دیو یا دو طلاقیں دیو عدت مکمل ہو جائے تو وہ کہلاتی ہے طلاق باعث, یعنی پھر جدائی ہو جاتی ہے, اب دوبارہ اسی شوہر کے ساتھ رہنا ہے تو دوبارہ نکاح کرنا پڑے. اور اگر تین طلاقیں دے دی تو وہ کیا ہو جاتی ہے؟ طلاق مغلظ, اب ہمیشہ کی جدائی, سوائے اس کی کہ وہ کہیں اور شادی کرے اور وہ کیا ہے شوہر کا انتقال ہو جائے یا خود اپنی مرضی سے وہ جو ہے کسی وجہ سے طلاق دے دے تو اب سابقہ شوہر سے شادی ہو سکتی ہے, ورنہ ہمیشہ کے لیے جدائی. عدت کیا ہوتی ہے؟ سورہ بقرہ نمبر 228 میں آتا ہے تین ماہ, بلکہ اس میں آتا ہے تین حیض, تین جو مینسٹرول سائیکلز ہیں وہ گزر جائے, یہ عدت ہے طلاق. اسی طرح سورہ طلاق آیت نمبر 4 میں آتا ہے ایسی بچی جتنا بھی جو ہے مینسٹریشن شروع نہیں ہوئی یا اتنی عمر رسیدہ خاتون ہے کہ اب مینسٹریشن نہیں ہوتے تو ان کے لیے طلاق کی مدت جو ہے عدت جو ہے وہ تین ماہ ہے, یہ سورہ طلاق آیت نمبر 4. اور اسی طرح اگر حاملہ ہے خاتون تو وجہ حمل یہ جو ہے عدت کہلاتی ہے طلاق. اسی طرح اگر رخصتی نہیں ہوئی ہے خاتون کی, صرف نکاح ہوا اگر رخصتی نہیں ہوئی اور شوہر نے طلاق دے دی تو عدت بھی کوئی نہیں ہے. سورہ احزاب آیت نمبر 49. رضاعت کہتے ہیں دودھ کھلانا. اور سورہ بقرہ آیت نمبر 233 میں آتا ہے بل والدات یرضعن اولادہن حولین کاملین, اور چاہیے کہ مائیں دودھ پلائیں اپنی اولادوں کو پورے دو سال. تو یہ قرآن کا حکم ہے, لیکن اگر کوئی تکلیف ہے کوئی مجبوری ہے تو پھر پہلے بھی پلایا جا سکتا ہے. اسی طرح بڑی تاکیدی حکم ہے کہ عورتوں کو ان کے مہر ان سے محروم نہ کریں. اسی طرح رکو نمبر 32-33 یہ جہاد کی سبیل اللہ کا بیان ان دونوں رکوع میں ہے. آیت نمبر 244 میں فرمایا وقاتلوا فی سبیل اللہ, اور قتال کرو جنگ کرو اللہ کی راہ, وعلموا ان اللہ سمیع علیم, اور جان لو بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا. آخر میں پھر یہ تقریباً ایک رکوع ہے جس میں جو ہے حضرت طالوت علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے. حضرت طالوت کا واقعہ بیان ہو رہا ہے, یہ نبی تو نہیں تھے اور ان کا مقابلہ ہوا تھا جالوت سے جو سب کی بڑی ایک گندی طاقت تھا, بہت بڑا مہمان تھا اور بڑی اس کے ساتھ طاقت تھی. اب ہوا یہ تھا کہ یہودی 12 قبیلے تھے اور وہ آپس میں لڑتے رہتے تھے, اس لیے باہر سے لوگوں نے حملہ کر کے انہیں ان کے وطن سے نکال دیا. تو پھر انہوں نے اپنے وقت کے نبی حضرت شمعون علیہ السلام سے درخواست کی ہمارے لیے ایک بادشاہ منتخب کر دیا جائے. تو حضرت طالوت کو انہوں نے بادشاہ منتخب کر دیا اور ان کی سرپرستی میں سب نے مل کر جو ہے وہ اپنے دشمنوں سے ویراج کیا. لیکن حضرت یہ طالوت نے اس قوم کو آزمایا, انہوں نے کہا رستے میں ایک مہر آئے گی اور جو میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے وہ اس نہر سے پانی نہ پیے یا صرف جو ہے ٹلو بھر سماج میں, اور جو پانی پی لے گا وہ ہمارے ساتھ نہیں جا سکے. تو مفسرین لکھتے ہیں کہ 70,000 افراد تھے ان میں تک سید جاتے تھے, انہوں نے خوب پانی پیا, چنانچہ وہ سب پیچھے رہ گئے. اور 313 واللہ عالم یہ فکر کتنی چاہیے, لیکن مفسرین بتاتے یعنی مراد یہ کہ تھوڑے سے لوگوں نے پانی نہیں پیا بات مانی, اور پھر اس تھوڑی سی قوت کے ساتھ وہ لڑے ایک بڑی فوجی طاقت, اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بتا دی. تو فیصلہ کل انصر اسباب نہیں ہوتے بلکہ اللہ کا حکم ہوتا ہے, اللہ کا حکم جیسا ہوتا ہے ویسے اسباب بن جاتے ہیں. فرمایا قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله, اور کہا لوگوں نے جو احساس کرتے تھے کہ وہ ملاقات کریں گے اللہ سے, کم من قیات قلیلۃ غلبت قیات قیات کثیرا, کہ کتنی بار ایسا ہوا ہے کہ چھوٹا گرو غالب آ گیا بڑے گرو, باذن اللہ اللہ کے حکم سے بدلاؤ مارک کر دی اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. سورج یہ آیت نمبر 250 میں دعائے مجاہدین ہے, یہ ان لوگوں نے کیا دعا کی تھی ایسے موقع پر, ہمیں بھی یہ یاد کرنی چاہیے اور یہ دعا ایسے موقع پر کرنی چاہیے. فرمایا ولما برہو لجالوت, جب وہ آمنے سامنے ہوئے جالوت کے بجنور ہی اور اس کے لشکر کے, قالوا تو ان مجاہدین نے دعا کی, ربنا افرغ علینا صبرا, اے ہمارے رب ان دیر دے ہم پر صبر, فثبت اقدامنا اور جما دے ہمارے قدموں کو, وانصرنا علی القوم الکافرین, اور مدد فرما ہماری کافر قوم کے مقابلے. صداقت کے رسول اس پاری کی آخری آیت, فرمایا تلک آیات اللہ نتلوہا علیک, یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم تلاوت کر رہے ہیں آپ پر بالحق حق کے ساتھ, وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ, اور بے شک آپ رسول ہو گئے ہیں. تو یہ سارے واقعات آپ کو کیسے معلوم ہو گئے ماضی کے, کہ اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے, اور آپ پر وحی کیوں آئی کیونکہ آپ رسول ہیں. تو یہ آیت جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کرتی ہے. جزاکم اللہ خیراً جزاً, اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں قرآن کی سمجھ عطا فرمائے اور اپنے معاملات کو اس کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے لوگوں کو لہٰذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین ولمسلمات.